حبيب خدا ختم الانبياء صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم
فر علي ولاد علي صلوات
اللهم صل على محمد وآل
خوشنودی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے باری دیگر بلند تر سلامات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے باری دیگر بلند تر سلامات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم
سورہ فتح أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سلمان
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو ہم سب کی صداؤں کو بیک وقت سننے والا اور کسی کی بھی آواز پروردگار عالم پر مشتبہ نہیں ہوتی جو مستر دل کو بے قرار قلب کو سکون و اطمینان پہنچانے والا ہے جس کے ذکر میں اطمینان ہے اور جس کو صدا دینے کے بعد انسان یقین رکھتا ہے اسے اطمینان ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی صدا کو ضرور سننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. خدا نے انسان کو ایک معاشرتی جانور بنایا. انسان ایک معاشرتی حیوان, یعنی اس کا رشتہ, اس کا ناتا, اس کا تعلق, اس کے جذبات, اس کے احساسات دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے. وہ انسان جو اکیلے رہتا ہے وہ اپنی فطرت سے دور ہے. وہ انسان جو دوسرے انسانوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی, کسی سے نہیں بنتی, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی سے بھی نہیں بنتی. تو اگر ایسا ہے جس کی کسی سے بھی نہ بنتی ہو, اس کا مطلب ہے ایسا انسان فطرت سے دور ہے اور یہ اب نارمل انسان. کیونکہ انسان کو پروردگار عالم نے ایک معاشرتی حیوان خلق اور اس کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے. پروردگار عالم نے حتیٰ بعض رشتوں کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے جذبوں کو ہم نے خلق کیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لیے, زن اور شوہر کے لیے کہا کہ ہم نے ان کے درمیان وَجَعَلْنَاهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے ان کے درمیان مودت اور رحمت کو خلق کیا. ماں کے لیے پروردگار نے کہا کہ ہم نے اس کو جذبہ مادری عطوفت عطا کیا. پروردگار عالم نے جیسے بھائی بھائی کا رشتہ بنایا, باپ بیٹے کا رشتہ بنایا, شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا, اسی طرح اور دوسرے رشتے داریاں, کچھ چچا زاد, کوئی مامو زاد, کوئی پھوپھی زاد, یہاں تک کہ ہمسائیگی کو کہا کہ رشتے داریوں سے افضل ہمارا ہمسایہ تو پر حق رکھتا ہے, جو قریب میں رہتا ہے اس کی بھی بہت سارے حقوق. اور ان تمام رشتوں میں جتنے بھی ہیں انسان کے رشتے, ان سب رشتوں میں سب سے زیادہ قیمتی, سب سے زیادہ ارزش مند, سب سے زیادہ صاحب حیثیت رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے ساتھ رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے تو اس کے بہت زیادہ حقوق. یہیں پر جو مدرسہ ہے اس میں جو مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں ان کو 30 حقوق میں, یعنی 30 ایسے حقوق جو ایک دوسرے کے اوپر اہل ایمان رکھتے ہیں بیان کیا گیا. کیونکہ ایمان کا رشتہ بہت زیادہ قوی ہے, محبت اور عطوفت کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اس طرح سے قرآن کریم میں بیان کیا کہ المومنون والمومنات, صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتیں, یعنی مردوں کا گروہ اور عورتوں کا گروہ, ان میں سے سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. بعضہم اولیاء بعض, اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بتایا وہ اس میں اولیاء کا لفظ, یعنی ایک دوسرے کے معاون, مددگار, ہمکار, ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے والے ہمدرد, ایک دوسرے کے لیے دل سوز. اور یہ جب ایک دوسرے کے لیے ایسے رشتے میں جڑ گئے ہیں تو پھر کیا کریں گے, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس رشتے کا تقاضا یہ ہے, اس ناطے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر آنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا, یہ ہماری محبت, ہماری عطوفت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوستگی کا تقاضا ہے. وہ انسان جو بے تعلق ہوتا ہے, بے دخل ہوتا ہے, جس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی, حتیٰ بعض اوقات اپنی اولاد سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے گھر میں رہنے والے افراد سے کوئی غرض نہیں ہوتی, میں نماز پڑھوں وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نماز پڑھوں, میں روزہ رکھوں, میں زکات بھی دے لوں, لیکن ہمارے گھر کے ہی اندر لوگ شراب بھی پی رہے ہو, نعوذ باللہ, غلط کام بھی کر رہے ہو, گانے بھی سن رہے ہو, ہم ان کی طرف نگاہی نہ کریں کہ مجھے کیا غرض, میرا اپنا مطلب ہے, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہم کچھ لوگ اپنے فضائل اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ہم بھائی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ہم دوسروں سے کوئی غرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, جو شخص یہ کہہ رہے کہ ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے, وہ ایک غیر ذمہ دار انسان ہے. اللہ نے جو رشتہ ہمارے درمیان پیدا کیا ہے وہ لا تعلقی کا رشتہ نہیں ہے, بلکہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک پورا معاشرہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں, اچھائی کا حکم دے رہے ہو اور برائی سے روک رہے ہو. قرآن کریم جو مشتمل ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر, محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وأجل.
قرآن کریم جو مشتمل ہے امر بالمعروف نہیں اس منکر کے اوپر، اگر ہم ترجمہ پڑھیں اور غور و فکر کریں تو قرآن جتنے قصے بتا رہا ہے، اللہ کی یہ کتاب ہدایت جو ہدایت کرنے کی ذمہ داری رکھتی ہے، جو قصے سے انبیاء کو بیان کرتی ہے، اس میں دیکھیے کتنی جگہ ہم امر بالمعروف نہیں اس منکر دیکھیں. حتیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر غور کریں، جو اپنے چچا آزر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، چھوٹا بچہ بڑے کو اچھائی بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب ہدایت کے ذریعے سے اچھائیوں کو پسند کریں اور برائی سے نفرت کریں، اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ ہر مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی سے محبت رکھے اور برائی سے نفرت کرے. اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے، لیکن اس نظام کے اوپر برقرار رہنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے رشتوں کے اندر کچھ جذبے اور احساسات پیدا کرے ہیں، خدا نے متعلق وہ خلق کر دی ہیں چیزیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹریک سے ہٹے ہوئے، اس پٹری سے ہٹے ہوئے نظر آتے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں. مثال کے طور پر کتنے خاندان ایسے ہیں جس میں میاں بیوی یہ محبت اور رحمت آپس میں نہیں رکھتے، بلکہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، مارا پیٹی کرتے ہیں. اگر یہ ہے تو کیا یہ فطرت سے دور ہے؟ یقیناً یہ فطرت سے دور ہو چکے ہیں. انہوں نے اس چیز کو جو اللہ نے خلق کی تھی نہیں سمجھا، اور کچھ برائیوں کی وجہ سے، کچھ خطاؤں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے یہ فطرت سے دور ہو گئے. اسی طرح سے جو رشتہ اللہ نے مومنین کے درمیان پیدا کیا، پروردگار عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان اولیاء کا ایک دوسرے کو بحیثیت اولیاء کے رشتہ بنایا، یعنی ایک دوسرے کے معاون، مددگار، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر لطف و کرم کرنے والے. اسی لیے تو دیکھیے کتنی چیزیں بتائیں آپ کو کہ نماز جمعہ میں جاؤ، مجالس میں جاؤ، عزاداری برپا کرو، امام حسین کی خاطر ایک دوسرے سے ملو، ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو، گلے لگو، دعائیں دو. کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے جوڑنے کے لیے بنا دی. بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاؤ. خدا نے مطالعہ سب کچھ کیا، اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو خود مریض سمجھنے لگتا ہے کہ ہم نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے. اس لیے مشکلات میں بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اہل ایمان کے حقوق کو ادا کرے، کیونکہ ان حقوق کو ادا کرنے سے، مومنین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کو قلبی سکون ملے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا. لیکن ہے بعض ایسے جو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور یہ جملات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا غرض اگر کسی کو دیکھ لیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. اگر کسی کو محسوس کیا کہ اس کے دل میں درد ہے، اس کو معاشرے کی پرواہ ہے، تو لوگ اسے روک رہے ہوتے ہیں کہ جانے دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں سنے گا، تمہاری عزت کم ہو جائے گی، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اس قسم کے جو جملات ہم معاشرے میں سنتے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہیں جو اس فطرت سالم سے ہٹ کر خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو چکے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ تھوڑا سا دوسری چیزوں سے جدا ہے. مثلا اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک انفرادی عمل، ایک فردی کام، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو اتنا نہیں پڑتا، البتہ اس میں بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن پھر بھی بہرحال ایک فرد کی اپنی نماز. اسی طرح سے کوئی شخص زکات دے رہا ہے، کوئی اور دوسرا نیک کام کر رہا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کوئی فرد معاشرے کا درد رکھتے ہوئے دوسروں کو اچھی بات بتا رہا ہے، برائیوں کو روک رہا ہے، اچھائی کو اچھائی کہہ رہا ہے، برائی کو برائی کہہ رہا ہے، تو اس میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جس کی خواہشات سے بات ٹکرا رہی ہوتی. مثال کے طور پر اگر خاندان میں کسی خاتون نے پردہ کر لیا، دیندار ہو گئی، اب لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ دوسروں کو پردہ کروائیں، لہذا اس سے پہلے کہ یہ شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی، اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے، تاکہ اس کی ہمتیں پست ہو جائیں. اگر کوئی ایسا فرد ہے جو ہمت کر رہا ہے اور ہم اس کی ہمتوں کو پست کر رہے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں. اگر ہم عمل نہیں کر رہے اور جو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے اس کو برا کہہ رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے جو اچھائی کی طرف بلانے والا ہو, جو برائی سے روکنے والا ہو. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو نیکیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے. اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے تو ہم اس گروہ میں سے ہیں جو پیچھے ہٹنے والا گروہ ہے, جو اچھائی کا ساتھ نہیں دے. اس لیے کہا مومنین ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اچھائیوں کو پھیلانے میں اور برائیوں سے روک دیں. اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ فروع دین میں سے اتنی اہمیت رکھتا ہے. 10 چیزیں ہیں فروع دین میں سے, جیسے نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولی, تبرع, یہ تمام چیزیں شامل ہیں. 2 چیزیں, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ ہمارے واجبات میں سے. یعنی اگر کوئی کام واجب ہے تو اس کے لیے, واجب کے لیے اچھائی کا حکم دینا, اچھائی کی طرف بلانا, یہ واجب. اگر کوئی کام حرام ہے محرمات میں سے تو اس گناہ سے روکنا واجب ہو جائے گا. اب یہ واجب کیسا واجب ہے, اینی واجب ہے یا واجب کفائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایک فرد کے اوپر واجب ہے, مطلب میرے پر بھی واجب ہے, آپ پر بھی واجب ہے, جتنی خواتین یہاں بیٹھیں گے سب کے اوپر واجب ہے, یا واجب کفائی ہے؟ بس اگر کوئی بیعت کسی معاشرے میں ہو اور اس جگہ پر کچھ لوگ اس کو غسل دینے کی, کفن دینے کی, اس کو تدفین کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے اوپر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے. ایسے واجب کو واجب کفائی کہتے ہیں. یعنی اگر کچھ لوگوں نے ادا کر دیا تو دوسروں کی گردن سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی. امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ایسی ذمہ داری کہ ایک حد تک یہ واجب کفائی ہے, لیکن ایک جگہ پر فقہا نے کہا, مراجعین نے کہا, بہت اچھی کتاب ہے آیت اللہ محسن کراتی کی, حجت الاسلام والمسلمین, محسن کراتی بہترین عالم دین ہے اور ایران میں انہوں نے بہت زیادہ تبلیغات کی. ہم ان کے احسان مند ہیں کہ بعد از انقلاب اسلامی ہمارے پاس بہت ساری اچھی اچھی کتابیں آئی ہیں جن کو ترجمہ کر کے ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے. ہم اس سے مستفید ہوتے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کتاب جو محسن کراتی صاحب نے لکھی ہے, اس میں انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کی ایک ایک شق کو لکھا ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک حد تک سب کے اوپر واجب ہے, اور وہ حد کیا ہے کہ کم از کم انسان, ہر شخص, ہر مومن, ہر مومنہ اپنے دل کے اندر, اپنے قلب میں, اپنے وجود کے اندر, اپنے وجدان کے اندر, اپنے ضمیر کے اندر ہر بھلائی سے محبت رکھے اور ہر برائی سے نفرت کرے. کم از کم اتنا سب کے اوپر واجب ہے. مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں جاتے ہیں, جیسے آج کل شادیوں کی محفل ہوتی جہاں پر گناہ نظر آتے ہیں, جب گناہ کی محفل میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ہم ایسے ہو جائیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہم بھی ان کے ساتھ مکس ہو جائیں. اچھا باہر سے پردہ کر کے آئے تھے, پردہ کرتے ہیں سڑک سے پردہ کرتے ہیں, جب ایسی محفل میں آئے جہاں دیکھا سب بے پردہ ہیں, انہی کے رنگ میں مکس ہو گئے, ان کا رنگ خود ڈال لیا, خود بھی چادر اتار دی, اب اگر یہاں گانے ہو رہے تو وہاں بیٹھ کر سن بھی لیے, کچھ اور ہو رہا ہے تو وہ بھی کر لیا, خاموشی سے ہم واپس آ گئے, ان کے گناہ میں شریک ہو گئے. یہ مومن, یہ مومنہ نہیں ہے بلکہ ایمان ان کے دلوں کے اندر ختم ہو چکا ہے. ایسے شخص کے لیے حدیث میں کہا گیا کہ وہ شخص جو برائی کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں برائی سے نفرت پیدا نہیں ہوتی, یہ مردہ انسان ہے, اس کی روح مر چکی. ایک وقت ہوتا ہے انسان کمزور ہوتا ہے لیکن برائی کو دیکھ کے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, برائی سے محبت نہیں کرتا, اچھائی سے محبت کرتا ہے, برائی سے نفرت کرتا ہے, لیکن کچھ کر نہیں سکتا, اس کی بات نہیں سنتے لوگ, اس کی بات کو کہ اہمیت نہیں دی جائے گی. جب یہ شخص ناتوان ہے, اس کی بات میں اثر نہیں, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یہ تو جذبہ رکھے دل میں کہ اچھائی کو اچھائی کہے اور برائی کو برائی کہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے, جو جہاں بیٹھتا ہے, جیسا ماحول دیکھتا ہے, جیسے لوگ دیکھتا ہے, کرکٹ کی مانند اپنے رنگ بدلتے رہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں منافق. مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہے جو نیکیوں سے محبت کرنے والا, برائیوں سے نفرت کرنے والا ہو. اچھائی دیکھے تو اس کو خوشی کا احساس ہو, نیکی دیکھے تو اس کے دل میں سرور پیدا ہو, اچھے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنے والا ہو. مثلا آپ کی بچی نے نواں پڑھا, خوشی ہوتی ہے. ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ کوئی قرآن کی سورت یاد کرتا ہے, انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ نیکی سے محبت. بچوں نے پردہ کرنا شروع کیا, محبت پیدا ہوتی ہے ان سے. اچھے بچوں کو دیکھیں ہم مثال طور پر, اپنی قوم کے دوسرے بچے ہمارے اپنے بھی نہ ہوں, کیونکہ ان سے رشتہ ایمان ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں وہ طبقہ جس کا فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا, یعنی مائیں, مائیں جن کا کام ہے اپنی اولاد کو تربیت کرنا, اولاد کی تربیت میں اچھائی کا حکم دیں گی, برائی سے روکیں گی. ہماری ہی سوسائٹی کی بعض مائیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی نوجوان نسل میں سے جو نو بالغ بچیاں, یعنی وہ بچیاں جو جلدی بالغ ہوئی ہیں, 9-10 سال کی, 12 سال کی ہیں, ان کی عمر کم ہے اور وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں اور گھر سے چاہتی ہیں کہ پردے میں جائیں, مائیں انہیں روک رہی ہوں کہ ابھی سے بڑھیا بن جاؤ گی, ماسی بن جاؤ گی, مائی بن جاؤ گی, یہ ہو جاؤ گی, وہ ہو جاؤ گی. اگر یہ معاشرہ ہے تو مطلب ہے معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. امام حسین علیہ السلام درود بھیجے گا محمد
محمد وعجل فرجہ.
امام جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے وہ ایک ایسا ہی مردہ معاشرہ جس میں لوگ اپنے کام انجام دے رہے تھے, اپنے غذا کھانا, اپنے آرام کو فراہم کرنا, لیکن امام وقت کے درد کو نہیں سمجھتے. امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا کہ نہ بالمعروف نہیں عن المنکر اتنی اہم فریضے میں شامل ہوتا ہے یہ کام امر بالمعروف نہیں عن المنکر انجام دینا, کہ اگر اس کی خاطر انسان کو زبان سے آگے بڑھنا پڑے, کیونکہ امام علی مقام, امام حسین علیہ السلام, حضرت علی علیہ السلام, یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنی زبان سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر چکی تھیں. امام علی مقام 61 ہجری تک زبان سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر چکے تھے, لیکن اب وقت ایسا آ گیا تھا عالم اسلام کے اوپر کے قربانی کی ضرورت, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے خون کی ضرورت تھی, شہادت کی ضرورت تھی. اگر وقت ایسا آ جائے کہ ہر چیز کو قربان کرنا پڑے, نقصان اٹھانا پڑے, مالی نقصان اٹھانا پڑے, جان کا نقصان اٹھانا پڑے, جان کے نذرانے پیش کرنا پڑے اور دین کو بچانا پڑے, اچھائی کو رواج دینا پڑے, برائیوں کو روکنا پڑے, اس کی خاطر کتنی سختی برداشت کرنا پڑے, تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی اتنی اہمیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت دین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے. یہ اہمیت تھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی, کیونکہ وہ مردہ معاشرہ تھا اور اس کو بیدار کرنے کے لیے شہادت دینی تھی. کتنی آگے کی بات ہے, بہت آگے کی بات ہے, ہم بہت پہلے مرحلے میں کھڑے ہیں. ہم لوگ دعائیں تو ایسی بڑی بڑی باندھتے ہیں, دعوے بہت بلند کرتے ہیں کہ پروردگار اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. دعائیں نطبہ میں ہم یہی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھ رہے ہوتے ہیں, امام زمانہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر نثار. یہ جملات جو ہے وہ زبانی نہیں ہونے چاہیے, بلکہ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ایمان کے مرحلے پر ہیں کہ اگر امام زمانہ تشریف لے آئے تو ہم یہ قربانیاں دے سکے جو کربلا میں دی گئی تھیں. یہ قربانیاں دینے کے لیے پہلے ایمان مضبوط کرنے ہوں گے, ہمیں پہلے مرحلے میں تو آنا ہوگا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو معاشرے میں رواج دینا ہوگا, لا تعلقی نہیں کرنی ہوگی ایک دوسرے سے, بے دخلی نہیں کرنی ہوگی, بلکہ ایسا معاشرہ ہو جانا چاہیے جس میں اگر اچھائی بیان کی جا رہی ہے تو لوگ اس کا ویلکم کریں, استقبال کیا جائے اچھی بات کا, برائی سے روکا جا رہا ہے تو لوگ اس کو مستحسن عمل سمجھیں, کوشش کریں لوگ کہ اچھائی کا رواج دیا جائے, برائیوں سے روکا جائے. مثلا ایک چینل جس کے اوپر دینی چیزیں آ رہی ہیں, یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ایک ذریعہ ہے, حق سے طریقے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یعنی آپ کے کانوں میں صبح سویرے دعائے عہد کے جملات پڑھتے ہیں, اور اچھے لہجے میں, ہم جیسے عربی پڑھے ویسے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے دعا سنائی جا رہی ہے ایک اچھے چینل سے. میڈیا آپ کی خدمت میں ہے, وہ میڈیا جو دین کی خدمت کر رہا ہے, آپ کو دینداری سکھا رہا ہے. اگر کوئی ایسا چینل ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا, ان لوگوں کے ساتھ جو دین کو پھیلا رہے ہیں ان کی حمایت کرنا, ہر طرح سے سپورٹ کرنا, جو کچھ جو کر سکتا ہے وہ اسے انجام اگر دے گا تب یہ کام آگے بڑھیں گے. مثال کے طور پر ہم آتے ہیں الحمدللہ, ہم مدیون ہیں, مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کی, کہ جب یہ فرش عزا بچھتی ہے تو دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ بی بی سیدہ یہ آپ کا احسان, بی بی سیدہ آپ کے فرزند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو میں شاید نہیں پڑھنے جا رہی, صرف امر بالمعروف نہیں منکر کی اہمیت کو بتا رہی, کہ ہم اس بات سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنا امر بالمعروف نہیں اس منکر کا مضبوط مستحکم پلیٹ فارم عزاداری ہے اتنا اور کوئی نہیں. جتنا اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو آرام سے جمع کر سکتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور سنتے ہیں, اچھائی کی بات لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے, امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے سال بھر میں لوگ وہ ذکر نہیں سنتے. یہ بی بی سیدہ کے فرزند کی قربانیاں ہیں, اور حتیٰ اگر ہم کتابوں میں جا کر جملات دیکھیں, بعض ذاکرین ان جملات کو بہت تکرار کرتے کہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہی نمازیں باقی ہیں, امام کے وسیلے سے ہی روزے باقی ہیں, امام کے وسیلے سے ہی آج دین کی صدائیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دور تھا جس میں ظالم جابر حکمران اس طرح سے لوگوں کے سامنے خلیفۃ المسلمین بن کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہر برائی انجام دیتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے چہرے کو پہچانوایا کہ یزید کون ہے, وہ شارب الخمر ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ رقص کرواتا ہے, وہ تمام تر گناہ کر رہا ہے, اور یہ یزید اس کوشش میں تھا کہ دین کی ہر چیز کو مٹا دو. یزید کے جملات تھے کہ نہ وحی نازل ہوئی, نہ ہی قرآن کا نزول ہوا, نہ ہی کوئی امامت ہے, نہ ہی فرشتوں کا نزول ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف یہ بنی ہاشم کا ڈھوم. نعوذ باللہ, اگر امام حسین علیہ السلام اگر فرض ہے کہ امام اگر قیام نہ کرتے تو دین میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. امر بالمعروف نہیں اس منکر کا بہترین, سب سے عالی ترین مصداق ہے جو ہمیں کربلا میں نظر آتا. کتنی اہمیت ہے اس کی, اس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلی علی محمد وعجل فرجہ. امام نے اپنی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکے. بس ذرا سا تصور قائم کرنا ہوگا, بہت چھوٹی سی سادہ سی مثال ہے اور جلدی سمجھ میں آنے والی. مولا نے فرمایا, ذرا سا تصور کیجئے سمندر کی ترائی کو, اگر ہم ساحل پہ کھڑے ہوں, سمندر کتنا وسیع ہوتا ہے, کی گہرائی کتنی ہوتی ہے اور کتنا پانی ہے, اس کو ہم کسی طرح بھی کسی محدودے میں نہیں لے کر آ سکتے, بیان نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں دہن کی ترائی, امر بالمعروف نہیں از منکر سمندر ہے اور دہن کی ترائی جہاد ہے. مجاہد فی سبیل اللہ جو تلوار اٹھا کر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے جنگ کے میدان میں آتا ہے اور شہید بھی ہو جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام کہ بابا یہ فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ یاد رکھو اس امر بالمعروف نہیں از منکر کی نسبت جہاد سے ایسی ہے جیسے دہن کی بنسبت سمندر کی طرح ہے. اگر یہ عبادت کسی معاشرے میں زندہ نہ ہو, اگر یہ فریضہ کسی معاشرے میں زندہ نہ ہو تو نمازیں بھی زندہ نہیں ہوں گی. نماز کو قائم کرنے کے لیے, نماز کو بپا کرنے کے لیے امر بالمعروف نہیں از منکر کو زندہ کرنا پڑے گا. کوئی کہے کہ نماز پڑھو, کوئی کہے کہ نماز ترک نہ کرو, تارک صلات اللہ کو پسند نہیں, پروردگار عالم اس ذمہ داری کے ذریعے سے باقی عبادتوں کو زندہ کرواتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ یہ وہ امر بالمعروف نہیں منکر کر رہا ہے. قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ نے امر کیا ہے تمہیں انصاف کا حکم دیا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیا ہے، حکم کرنے والا پروردگار عالم تمہیں عدل اور انصاف اور احسان کا حکم دے رہا ہے پروردگار عالم. اس کے مقابلے میں پروردگار عالم ایک دوسرے مکتب فکر کو پہچنوا رہا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان کا مکتب فکر جو یعدکم الفقر، شیطان کیا کرتا ہے تمہیں وعدے دیتا ہے فقر کے، افلاس کے. شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے اور ہر وقت ڈراتا رہتا ہے، خمس دو گے فقیر ہو جاؤ گے، زکات دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، دوسروں کی مدد کرو گے تو پھر کیا ہوگا، کل کے لیے کچھ جمع کر کے رکھ لو، اتنا بینک بیلنس کر لو، یہ بنا لو وہ بنا لو کہ ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. غرض کے انسان کو ہر وقت ڈراتا رہتا ہے اور امر کرتا ہے، یا امرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان کا کام ہے کہ وہ فحشاء اور منکرات کا حکم دیتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا دین ہے جو عدل اور احسان کا حکم دیتا رہتا ہے، پروردگار عالم آخرت کو یاد دلاتا ہے. انبیاء کرام کا آنے کا مقصد خدا نے متعالیٰ یہی بتایا، یا نہاہم عن المنکر یا امرہم معروف بالمعروف، کہ ان کا یہ کام تھا جن انبیاء اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ وہ برائیوں سے روکتے تھے لوگوں کو اور اچھائیوں کا حکم دیتے. آئمہ اطہار علیہ السلام کا یہی مقصد تھا کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے. بار بار میں مختلف مجالس میں جملہ تکرار کرتی رہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے مقصد کو یہی بیان کیا کہ مجھے اچھائیوں سے محبت ہے، برائیوں سے نفرت ہے. میرے مدینہ کو ترک کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف نہیں اس منکر کرو. امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد ہے شہادت کو امر بالمعروف نہیں اس منکر بیان کریں. انی خرجت لطلب الصلاح فی امت جدی، میں اس لیے مدینہ سے خارج ہو رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. یہ درد تھا جو امام وقت کے دل میں، اور حسین کا چاہنے والا ایک حسینی بھی اس درد کو محسوس کرے کہ ہمیں اپنی امت میں، اپنے گروہ میں، مومنین کے درمیان اصلاح کرنی ہے، اچھائیوں کو حکم دینا ہے، برائیوں سے روک کر. اچھا، یہ معاشرہ جو ایک فرد سے تشکیل پاتا ہے، مثلا ایک چھوٹا معاشرہ ہے، ایک بڑا معاشرہ، آپ کا ایک محلہ بھی ایک معاشرہ ہے. مثال کے طور پر یہاں پر اس گروہ میں جو لاک 19 ہے یا اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، یہ بھی ایک معاشرہ ہے، اور بہت سارے کام انسان معاشرتی رویوں کی وجہ سے انجام دے رہا ہوتا ہے. مثلا آپ اگر اپنے بیٹی کو جیب میں کچھ دے رہی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ایک معاشرتی رویہ ہے، یہ دے رہے اور وہ نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. معاشرتی رویے انسان کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتے. اس لیے بہت ایک چھوٹی سی مثال، میں نے آج صبح وہاں نیو رضویہ میں بھی یہی موضوع ہے مجلس پڑھ رہی ہوں، تو وہاں پر بھی دی تھی، صرف اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی وہاں سننا چاہے وہاں سن سکتا ہے، یہاں سننا چاہے یہاں سن سکتا ہے. وہاں صبح کا ٹائم ہے، یہاں شام کا ٹائم، لیکن موضوع ایک ہی ہے، تقریباً اہم باتیں وہی ہوتی. ہم فرض عزا پر آنے والے، ہمارا ایک فرد دین کا نمائندہ ہونا چاہیے، یعنی جو سامعین ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے اپنے آپ کو جانشین سمجھیں کہ ہم امام کے فرض عزا پر آنے والے ہیں، ہم سے دین لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ویسے ہوتے ہیں. اب شیعہ کو دیکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیعت کیا ہے. عقائد میں یہ ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ہم کسی مذہب کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ نظریات کچھ اور ہوتے، لوگوں کے اعمال کچھ اور ہوتے. لیکن مولا اپنے مومن کو، اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آئمہ اطہار چاہتے ہیں کہ ماننے والے ان کے نظریات کے مطابق بنے، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو. کہ کوئی شیعہ کو دیکھے کہ کہے کہ ہاں شیعہ واقعی شیعت یہ ہے، شیعت میں بے حیائی نہیں ہے، شیعت میں پردہ ہے، شیعت میں عبادت گزاری. ہمارے والنٹیئر جو سیاہ لباس میں، سیاہ لباس ہماری شناخت نہیں ہونی چاہیے بلکہ دینداری ہماری شناخت. سیاہ لباس کے ساتھ ہم باعمل نظر آئیں. افسوس ہوتا ہے ان جگہوں پر جہاں عزاداری کی نمائندگی کر رہے ہوتے لیکن برائیوں کو دیکھ رہے ہوتے. بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے گلے میں جو ہے وہ والنٹیئرز کے کارڈ بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سے کسی کے بازو پہ کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے, سر کے اوپر ماتھے پر کچھ بندھا ہوا ہے, لیکن اس کا حلیہ جو ہے ایک مومن مومنہ جیسا نہیں ہے, پردہ نہیں ہے, آدھی آستینیں ہیں, سرب رہنا ہے. اگر ایسا ہے تو دین اور ایمان اس شخص سے نظر نہیں آ رہا اور افسوس ہو رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے. اب اگر کسی کے پیدا نہ ہو اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے, ایمان میں گڑبڑ ہے. مومن ہے تو ایسے مناظر کو دیکھ کر افسوس ہوگا اور دل چاہے گا کہ کہیں کہ تم جو کنیز زینب سلام اللہ علیہا ہو, تم جو عزاداری کے نمائندے بنے ہوئے ہو, پہلے اپنا انگلیوں تو درست کرو. اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حجاب کے اوپر کیوں اتنی بات ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ حجاب وہ اچھائی ہے جو فوراً نظر میں آتی ہے, اور بے حجابی بے حیائی ایسی برائی ہے جو فوراً نظر میں آتی ہے, جس کا اثر بھی بہت زیادہ. تو یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ اور بہت ساری برائی ہیں, گھروں کے اندر مسائل ہیں, بہت سارے منکرات ہیں جن کی طرف توجہ دلوانی چاہیے. تو جو والنٹیئرز ہیں ان کو نمائندہ ہونا چاہیے سوچتے ہوئے کہ ہم بی بی زینب کے اس وقت خدمت گزار ہیں, کوئی کام ایسا نہ کرے جناب زینب سلام اللہ علیہا ناراض. بی بی کے پردے کے اوپر رونے والی بیویاں جو کھڑی ہوئی ہیں پرچے عزا کی حفاظت کرنے کے لیے, عزاداروں کی خدمت گزاری کے لیے, وہ محجب ہونی چاہتی. الحمدللہ بعض جگہوں پر ان چیزوں کی رعایت ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور خوشی کا احساس ہو. جب بھی کسی باحجاب خاتون کو دیکھیں تو خوشی کا احساس پیدا ہو, سمجھے ہمارے دل میں ایمان. بے پردہ عورت کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے, اندر گڑبڑ چل رہی. با پردہ کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے اندر سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک. پروردگار عالم نے یہ ایک حس ہمارے اندر ڈالی ہے. اگر فطرت سالم ہے تو اچھائی کو دیکھ کر خوشی پیدا ہو, برائی کو دیکھ کر نفرت کا احساس ہوگا. تو اگر فرض کریں یہی لوگ جو آج یہاں پر الحمدللہ والنٹیئرز با حجاب کھڑی ہیں بے حجاب ہوتی, یا بعض جگہوں پر ہے ابھی بھی ایسا بے حجاب, یا فرش عزا کے اوپر ہمیں کچھ برائیاں نظر آ رہی ہیں, اس کی چند شکیں ہوں گی. ہم نے برائی دیکھی, جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب اس برائی کو ان کو دل میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تو کچھ گڑبڑ ہو رہی, اور خاموشی سے چلے جاتے. برائی اکثر جب پھیلتی ہے شیوع پاتی ہے, بیماری کی طرح ہے کہ اگر بیماری شروع ہوئی ہے اور کسی نے اس کو نہیں پکڑا تو بیماری پھیلتی چلی جائے گی. کینسر کو اگر آپ شروع میں دبا دیں, علاج کر لیں, اس کو جہاں پر ہے نکال دیا جائے تو آگے نہیں پھیلے گا, لیکن اگر بڑھتا چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ بدن میں کینسر ہے تو پھر ایسا پھیلے گا کچھ بھی انسان کر لے روک تھام نہیں ہو سکتی, یہی بیماری مرگ میں تبدیل ہو جاتی. ایسے ایک معاشرے میں اگر بیماری ہے ہم نے نہیں روکی تو پھیلتی چلی جائے گی. اب اگر یہ والا معاشرہ ہو جو سب گزر جائیں اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہے, یہ بیماری پھیلتی چلی جائے گی, یہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. اس سے بہتر کیفیت یہ کہ لوگوں کو احساس ہوا, چہرے سے اپنی ناراضگی کا احساس کیا, کہا کسی نے نہیں, کسی کی ضرورت نہیں, ایک آدھ نے کہا اور جس کو کہا گیا اس نے یہ کہہ دیا, جیسے کہ ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو کیا, ہم اپنے کام کر رہے ہیں, آپ اپنے کام کریں, اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے مطلب سے آپ اپنا جو آپ کا کام ہے اس سے مطلب رکھیں, اس قسم کے جملات لوگ بولتے. اگر کسی نے یہ کہہ دیا فائدہ نہیں ہے کہنے کا, دو نے اس پہ ٹوکا تھا, دو نے روکا تھا, اس کو بھی پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں نہیں روک رہے ہیں, کوئی برا نہیں مان رہا ہوں, ایسی کھڑا ہوں, ایسے بے پردہ کھڑی ہوئی ہوں, وہی غلط کام ہو رہے, یہاں تک کہ یہ بڑھتے چلے جائیں. لیکن اس سے بہتر کیفیت یہ ہے کہ انسان جرأت نہ کرے کہ ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو کہ اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ غلط کام کرے. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پر لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کھا کر ریپر زمین کے اوپر پھینک دیں. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے اچھے ہو جاتے ہیں, ان کے درمیان جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ ایسا ہے تو وہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا, وہ ہمت نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک ریپر جو کھایا تھا وہ زمین کے اوپر پھینک. یا مثال کے طور پر کوئی ایسی غلط چیز مثلاً سگریٹ نوشی ہے یا کچھ اور ہے, ان لوگوں کے درمیان اللہ نہیں کرے. یا مثلاً رانگ سائڈ سے اپنی گاڑی گزار, صحیح سیدھے سیدھے جائیں گے, ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہم یہ گڑبڑ نہیں کر سکتے. تو اگر معاشرہ ایسا ہو جائے جس میں اسلامی قدروں کی حیثیت ایسی ہو کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ غلط کام کرے, وقت سب وقت کے پابند, سب اصولوں کے پابند ہوں, ایسا معاشرہ آئیڈیل معاشرہ, یہ معاشرہ ہونا چاہیے جو امام زمانہ کا استقبال کرنے والا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ایسی سوسائٹی اگر ہم بنا لیں جس میں اسلامی قدریں اتنی رواج پا جائیں تو بہترین معاشرہ ہوگا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ جب معاشرے کی بات کریں تو ہم پورے پاکستان کو اچھا کر لیں. یقین مانیے اگر کچھ سوسائٹیز بھی نمونہ عمل بن جائیں, جیسے کراچی شہر کی بعض علاقے ایسے جن میں جائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں لگتا ہے جیسے ہم قم میں آ گئے, یوں وہاں کوئی عورت بے پردہ نظر نہیں آتی, وہاں پر نماز جماعت ہوتی ہے, بچے دینداری کی طرف راغب ہیں. اس کا اثر یوں ہے کہ فرض کریں اس محلے میں چند بچے رہ رہے ہیں اور ہر بچہ جماعت کی نماز پڑھتا ہے, اچھائی اتنی رائج ہو جاتی ہے, رواج پا جاتی ہے کہ سب بچے نماز جماعت میں جا رہے ہیں. تو جو ایک دو بچے نہیں جا رہے, بالکل ایسے جیسے جب سب بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے تو ہر بچہ ان بچوں کو دیکھ کر اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے کہ ہم بھی کھیلیں, اچھائی رواج پاتی ہے تو سب کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے, سب کو اس سے رغبت حاصل ہوتی ہے. کچھ جملات ہم اپنے معاشرے میں یہ سن رہے ہوتے ہیں, مثلا حجاب کے حوالے سے خواتین یہ جملہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اب تو پردہ فیشن میں آ گیا ہے, پردہ سبھی کر رہے ہیں, سب لوگ باپردہ ہو رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. یعنی اگر کوئی معروف رواج پا رہا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. دشمن کیا کر رہا ہے, ہر برائی کو رواج دینا چاہتا ہے. جب ان کو اپنا کپڑا بیچنا ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں, کوئی بھی چیز ان کو مارکیٹ میں لے کر آنی ہوتی ہے تو وہ آپ کیسے الجھاتے ہیں کہ ہر شخص وہ خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ آج اگر فیشن گھٹنوں سے نیچے والی قمیض کا ہے, یہ بہت سادہ سی مثال ہے جو آپ فوراً سمجھ لیں, کہ آپ جرت کریں کہ کسی محفل میں گھٹنوں سے اونچی شرٹ پہن کر چلی جائے, نہیں ہوتی. آپ کہیں گے نہیں ہم ایسے نہیں جائیں گے. جو لوگ فیشن نہیں کرتے وہ بھی اس اصول کی رعایت کر رہے ہوتے, چلو ایسی شرٹ ہو جو ہر فیشن میں چل جائے, جب لوگ نیچے کریں تو بھی چل جائے, جب لوگ اوپر کریں تب بھی چل جائے, تاکہ ہم معاشرے میں کچھ عجیب سے نظر نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک معاشرتی نظام ہے جس میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ کیا ہے. جبکہ تو بہت سارے لوگ معروف کے اوپر عمل یوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے, جبکہ یہ اصول نہیں ہے. اگر اچھائی اچھی ہے تو چاہے لوگ اسے برا کہیں, چاہے پوری دنیا کہے کہ کام غلط ہے, مومن وہ ہے تو کہے گا یہ حق ہے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں الا ترون, کیا تم نہیں دیکھ رہے, آنکھوں والوں سے امام کا خطاب ہے, تم نہیں دیکھ رہے, ان باطل لا تناہی عنہ, باطل ہے کوئی اس کو روک نہیں رہا, تمہیں دیکھنا چاہیے. تم آنکھوں والے دیکھتے نہیں ہو کیونکہ دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں. وہ ان الحق لا یامرہم, کہ حق کے اوپر لوگ امر نہیں کر رہے, لا یعملو بے, اس کے اوپر لوگ عمل نہیں کر رہے. حق ہے عمل نہیں ہو رہا, حق کو لوگ سمجھ نہیں رہے عمل نہیں کر رہے, حق کو لوگ جان نہیں رہے, اور باطل جو ہے اسے نہیں نہیں کی جا رہے. دل میں اگر درد ہو تو انسان کہے کہ ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن جب یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سب اس چیز صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر کسی چیز کے بارے میں مشورہ لینا ہوتا ہے, رائے لینی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو سب کیا کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ اصول غلط ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں. امام علی نے کہا کہ حق تمہیں ہمیشہ پلیر لوگوں کے درمیان نظر آئے گا, کم لوگوں میں, کیونکہ حق خواہشات کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. حق کے ساتھ خواہشات کا تعلق ہے, نفس, جس کو رسول خدا نے جو دعا میں نے کل بھی ذکر کی,
اللهم صل على محمد صل محمد وأجل فرجه.
نفس انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. جب یہ شیطان بظاہر زیادہ کامیاب نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارا دشمن ہے, لیکن شیطان جس کو اتنا عدو مبین کہہ کر پہچانا گیا, لوگ ایسے بہکاتا, لوگ سمجھتے ہیں ہمارا دوست, اس کے پیچھے کیسے جا رہا ہوں. نبی اکرم نے اس ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو جو دعا مانگی, جس کا پہلا نقطہ اس کی تین چیزوں کے ساتھ کل میں نے بیان کیا تھا, دوسرا نقطہ ہے کہ پروردگار مجھے نفس کے شر سے محفوظ رکھ. وہ نفس جو نفس امارہ ہے, جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے, خواہشات جو انسان کو حرص اور طمع اور لالچ کی طرف لے کر جاتی ہوں, اس سے بچا کر. نفس ہی تو تھا جو عمر سعد نے اتنی بڑی جنایت کی تھی, امام حسین علیہ السلام کا قتل ایک طرف اور رے کی حکومت ایک طرف, دو چیزوں کے درمیان عمر سعد پھنس گیا تھا. یا قتل امام حسین علیہ السلام کرے یا شہر رہ کی حکومت. سوچتا رہا, کروٹے بدلتا رہا, وقت گزارتا رہا, لیکن نفس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکا. لوگوں نے مشورہ بھی دیا, اتنی بڑی جنایت نہ کرو, قتل حسین گناہ کبیرہ, کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکو. لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہوں گے. پروردگارہ ہمیں اس نفس کے ہاتھوں اپنے زمانے کے امام کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کریں, کہ ہم امام کے سامنے ان کا ساتھ نہ دے سکیں, امام کے معاونین و مددگاروں میں نہ ہو سکیں. عزاداران امام, کربلا جس کی آج محرم کی دوسری تاریخ ہے, کربلا ہمیں ایک ایک واقعے کی یاد دلاتی ہے. عظیم سانحہ تھا کربلا کا, بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ذکر ہیں کربلا کے, سب کو تو ہم ان دس دنوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے. کتنے شہداء ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کر پاتے, کتنے واقعات ایسے ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ کربلا کی داستان بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمین کربلا کی زیارت نصیب کرے. جب بھی فرش عزا پر آئے تو اس دعا کو ضرور کیا کریں, کیونکہ خون امام حسین علیہ السلام نے اس فرش کو, اس زمین کو خاک شفا بنایا. اور جو وہاں جاتا ہے, جو ظاہر کربلا ہے, پروردگار عالم اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اس کی تنگدستی دور ہوتی ہے. فرش عزا پر بیٹھے تو خدا نے بتال سے یہ بھی دعا کرے, پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول کرے. جناب سیدہ کو رسول خدا نے بیان کیا کہ فاطمہ جو آنکھ تمہارے بیٹے کے غم میں روئے گی, وہ روزے محشر شاد اور خندان ہوگی. خدا اندہ ہمارے گریے کو, ہمارے آنسوؤں کو, اس پرسے داری کو قبول کرے. حتیٰ یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے, اپنے سر کو جھکا کر رونے والوں جیسا چہرہ بنا لے, کہ غم حسین میں اگر کوئی رونے کا چہرہ بھی بناتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے, ایسا چہرہ روز محشر شاد و خاندان ہوگا. جو غم حسین میں شریک ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا کوئی غم نہیں دے گا. پروردگارا آج دوسری محرم ہے, تاریخ کربلا کو دیکھتے تو یہ وہی تاریخ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کا کاروان کربلا میں داخل ہوا. امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ صفین سے واپسی پر اسی زمین کربلا پر رکے, امام حسن علیہ السلام کی گود میں سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لیے امام کو نیند آئی. جب نیند سے بیدار ہوئے تو بولا گریہ کرنے لگے. امام حسن پوچھتے ہیں بابا کیا ماجرا ہے, فرماتے بولا ہے کائنات اے بیٹا حسن میں نے ابھی خواب میں دیکھا, یہی زمین کربلا ہے, یہاں پر خون کا دریا بہ رہا ہے اور میرا حسین اس خون کے دریا میں موجے مار رہا ہے. موجزن ہے حسین, حسین فریاد کر رہا ہے, پکار رہا ہے, حق بن ناصر یہ سونا کی صدایں بلند کر رہا ہے, حق بن یقین یقین سنا کی صدایں بلند کر رہا ہے.
مدد کرنے والا مددگار مولا کائنات نے حسین کے بابا نے امام حسن کو ایک ایک مصیبت سنائی. جناب ابن عباس بھی راوی ہے کہتے ہیں کہ اس دن ہم سب کے لیے کر رہے تھے. کربلا کی داستان موسیٰ کو خضر نے سنائی, آدم نے سنائی, سب نے ذکر کی. صاحب کربلا پر صرف ہم اور آپ نہیں رو رہے, زمین و آسمان گریا کرتی ہے, کائنات کی ہر شے رو رہی. دوسری محرم الحرام کو راتی کہتا ہے امام جب اس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے تھے زمین کربلا پر امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. مولا نے 7 گھوڑے تبدیل کیے, جب کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا امام حسین زمین پر آئے, علاقے کے لوگوں کو بلایا, بنی اسد کے لوگ آئے. امام حسین نے پوچھا بتاؤ اس زمین کا کیا نام, لوگوں نے کہا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. امام نے پھر سوال کیا بتاؤ اس کا کوئی اور نام, کہا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے اقر کہتے ہیں, امام نے کہا کوئی اور نام, پھر بیان کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا یہی کرما بنا ہے, یہی رنج و غم کی زمین, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جنازے دفن کیے گئے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مقبرے بنائے جائیں. عزاداران امام, بس امام نے اس وقت خیموں کو نصب کرنے کا حکم دیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر صاحب نے حکم دیا تھا کہ خیموں کو ایسی جگہ نصب نہیں کیا جائے گا جہاں پر پانی پہنچ سکے, ایسی جگہ پر امام کا کاروان رکوایا جائے گا جو پانی سے بہت دور ہو. خدا نے بتایا آپ کو سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, لیکن جو لوگ جا چکے ہیں فوراً ان کے ذہن میں خیمے گاہ کا منظر آتا ہے. آج بھی خیموں میں جو خیمے گاہ ہے ایک ایک خیمے پہ لکھا ہوا اس مقام پر کہ یہاں پر امام حسن کے گھر آنے کا خیمہ, یہاں جناب عباس اور ان کے بھائیوں کا خیمہ, یہاں پر اصحاب حسین کا خیمہ. تو یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب سید سجاد کا خیمہ. آج بھی جو عاشورہ کربلا میں کرتے ہیں وہ شام غریبہ کے منظر کو دیکھتے ہیں, غریبوں کی شام کو احساس کرتے ہیں. خاک کربلا خیموں میں ہوتی. بس تھوڑے سے چند جملات اور بیان کروں گی کہ خیموں کا تصور جو لوگ دیکھ چکے ہیں فاصلہ ان کے ذہن میں کہ کتنا فاصلہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر سے. کربلا کی زمین پہ ایک اور مقام ہے جسے دلہ زینبیہ کہا جاتا ہے, جہاں پر ایک بی بی اپنے خیمے سے باہر نکل کر آئی اور بی بی زینب اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی. بس بی بی نے کتنی مسافت طے کی ہوگی. امام نے جب خیمے رکھ کیے تھے تو مولا کی نظر میں یہ تھا کہ جہاں پر جنگ ہو خیمے وہاں سے بہت دور ہو تاکہ کوئی خیموں پر حملہ نہ کر سکے. ہائے افسوس, ابھی امام کی شہادت نہیں ہوئی تھی, ملائیں خیموں کی طرف بڑھ رہے. سلام النسیم سلام ایام انقلب ینقلبون یا محمود و بحق محمد یا علی و بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار ہمارے اس دلیل عبادت کو قبول فرمانا, دعوت داد حق محمد و آل محمد, ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو محمد امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومن و مومنات التماع سے دعا کہتے ہیں, جو تندرست ہیں, جو فقیر ہیں, غریب ہیں, نادار ہیں, انہیں رزق وافر عنایت فرما.